Ya no se entiende.
لا الہ الا اللہ
بغیر کلمے کے کوئی کتنی بھی محنتیں اور کتنے بھی اعمال کر لے شاید دنیاوی اعتبار سے کچھ فائدے اس کو پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں، باقی آخرت میں کامیابی کا مدار اور جنت کی کلید کیا؟ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا کہ بھئی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنا یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو وہاں قول نقل کیا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ ہر چابی کے لیے دندانے ہوتے ہیں اور ان دندانوں کے ذریعے سے لاک جو ہے وہ کھلتا ہے اور چابی کام کرتی ہے. بس اسی طرح لا الہ الا اللہ والی چابی کے بھی دندانے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اعمال، گناہوں سے بچنا ہے، اوامر ہے، نواہی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ انٹری ہے، انٹرنس آف دی اسلام. اس کے بعد دوسری سب سے اہم چیز اسلام اور مسلمانوں کے یہاں وہ ہے نماز. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی، اسلام کی تشریح جب کی تو اس کے بعد فوراً عملی چیز ذکر فرمائی، نماز. اور قرآن کریم میں آپ دیکھیے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کون ہیں؟ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں. تقوا والا کون ہے؟ ان کی صفات اور کوالٹیز بیان کر رہے ہیں. پہلے نمبر پر کیا بیان کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے ایمان بالغیب. ایمان کے بغیر تو کوئی متقی ہوا تو کیا ہوا؟ اس کو تھوڑی متقی کہیں. جس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی نہ ہو اور کلمہ نہیں پڑا، اللہ کو جانتا نہیں، تو اللہ سے ڈرے گا کیا؟ متقی وہ ہے جب سے پہلے ایمان لائے. اور ایمان کی تشریح فرمائی ایمان بالغیب، جو چیزیں نہیں نظر آتی ان کو ماننا سرکار کے کہنے پر. کل صراط نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، ان لوگوں کے ایمان کو قابل تعجب اور قابل حیرت قرار دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنہوں نے سرکار کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، وحی کے اترنے کو نہیں دیکھا، اور وہ مانتے ہیں اللہ، اس کے رسول کو اور اس کے احکام کو جتنا کہ جنہوں نے دیکھا وہ مانتے ہیں. فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی چیز ہے. اس کے بعد فوراً دیکھیں کیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقین وہ ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں. ایمان بالغیب کے فوراً بعد نماز کا تذکرہ فرمایا. معلوم ہوا متقی کی اور ایمان والے کی پہچان ہی نماز. اور حدیث شریف میں کیا فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کرنے والی کوئی عبادت ہے تو نماز. اور نماز معمولی عبادت نہیں ہے، یہ رسموں کا نام نہیں ہے نماز. نماز تو مومن کی پوری زندگی میں چھائی ہوئی ہے، اور نماز کے عناصر چھائے ہوئے ہیں اس کی پوری زندگی میں. وہ کیسے؟ کوئی بچہ پیدا ہوگا مسلمان گھرانے میں تو کیا کریں گے؟ پہلے ایک کان میں اذان کہیں گے, دوسری میں اقامت. اذان اور اقامت کیوں کہی؟ نماز تو پڑھنے والا نہیں ہے یہ, اس کے دل دماغ کو نمازی بنانے کی پیدائش کے ساتھ محنت ہے کہ تیرے کان میں جس گھرانے میں تو پیدا ہوا ہے وہاں یہ آوازیں دونوں طرف سے آتی رہیں گی اور ٹکراتی رہیں گی. اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں ایک کان میں اذان کہی تو دوسری طرف سے کہیں نکل نہ جائے, اس لیے ادھر اقامت کہی تاکہ یہ دل میں اتر جائے. اس کا مضمون اس کے دل دماغ میں بیٹھ جائے اور یہ پکا نمازی بنے, اس کا ذہن بن جائے. میرے والد صاحب کا دستور تھا کہ کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی کاپی ان کے پاس آتی تھی, یہاں تک کہ پاسپورٹ جو ان کا تھا اس پر پہلے جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء لکھ دیتے تھے. میرا پاسپورٹ لیا اس پہ بھی لکھ دیا بھئی اللہ کا نام پہلے لکھ دو, تمہارا دنیا کا جو بھی لکھنا ہے بعد میں لکھو لیکن پہلے اللہ کا نام آ جائے, برکتیں ہوں گی, کام اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے. بچہ پیدا ہوا ہے اس کے دل کے اوپر کون سا نقش بٹھانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ والا نقش بیٹھ جائے, اللہ کے منادی کی ندا اس کے دل دماغ کے اندر بیٹھ جائے تاکہ بڑے ہونے کے بعد اس کو توقش نہ ہو اذانوں سے اور اقامت سے اور نمازوں سے, یہ اس کا گرویدہ اور عاشق بن جائے. نمازوں سے خالی تعلق نہیں رکھنا ہے, قرآن کریم سے خالی تعلق نہیں رکھنا ہے, نمازوں کا عاشق بننا ہے, قرآن کریم کا عاشق بننا ہے, سرکار کی اداؤں کا عاشق بننا ہے. پیار چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا, دل دادا بن جائے, اتنا دل دادا کہ نام آئے تو محبتوں کا اندر ایک سمندر معظم ہو جائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. زبان پہ بار خدا آیا یہ کس کا نام آیا کہ میری لطف نے بوسے میری زبان کے لیے. ہمارے حکیم سعد رشید اجمیری صاحب مرحوم تھے, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خوب جانتے ہیں, برطانیہ میں انتقال ہوا. سرکار کا نام لینے اور درود پاک پڑھنے کا ادب ان کے یہاں دیکھا. حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ دامت برکاتہم اور عالیہ کی زبان سے میں نے یہ واقعہ سنا. فرماتے تھے کہ جمعہ کا دن ہوتا تو مسواک لیتے اور بہترین گلاب کی خوشبو قیمتی وہ مسواک پر چھڑپ کر پہلے منہ میں مسواک کرتے, منہ میں خوشبو ہو جاتی, اس کے بعد سرکار پہ درود بھیجتے کہ یہ بدبودار منہ سے میں نام لوں آقا مکی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اچھا نہیں لگتا مجھے. ہزار بار بشوریم دغن سے مشکو گلاب, ہنوز نام تو مفتن کمال بے ادبی. میں اپنے منہ کو ہزاروں بار مشک اور گلاب سے دھوتا ہوں پھر بھی میرے محبوب کا نام آئے اس پر مجھے ابھی بھی بے ادبی معلوم ہوتا ہے. تو میں بات کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم سے عشق چاہیے, نمازوں کے لیے گرویدگی چاہیے اور عشق چاہیے. متوالا بن جائے آدمی نمازوں کا, بے قرار ہو جائے, اذان ہو گئی تو وہ ہوگا جس کے دل اور دماغ میں پیدائش کے ساتھ اللہ کے نام کو بٹھایا گیا ہوگا, اس کی گریٹنس اور اس کی عظمت کو بٹھایا گیا ہوگا. نمازوں کی اتنی اہمیت ہے کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ کر دین قبول کرتا سرکار پہلے نمبر پر فرماتے اب ان کو نماز سکھاؤ. نماز علامت ہے ایمان والے, پہچان ہے. یہاں تک کہ سرکار اپنا آرمی اور اپنا لشکر لے کر تشریف لے جاتے تو کسی جگہ شہر کے باہر پڑاؤ ڈال دیتے اور انتظار کرتے کہ اذان کی آواز تو نہیں آتی. اور اذان کی آواز آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ ملتوی فرما دیتے کہ بھئی ہمارے حملے کا مقصد تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے, یہاں تو اللہ کا کلمہ پہلے ہی بلند ہے. جب اذان امن و امان کی دائی ہیں تو نمازوں کے ذریعے سے اللہ کیا عطا فرمائیں گے اندازہ لگاؤ. آج کل ہماری نمازیں شان کی کہاں ہیں؟ رسم اذان اور جیسے نمازی چاہیے ایسے نہیں, یہ میری بات نہیں, اقبال کہتے ہیں مسجد مرسیا خانے نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف کی جازی نہ رہے. رکوع کیسا ہو, قیام کیسا ہو, سجدہ کیسا ہو, ان میں کتنا اطمینان ہو, کتنا سکون ہو. نماز کے لیے آنے میں تو جلدی ہو, جانے میں سکون ہو, اطمینان ہو. دل نہ چاہے ایمان والے کا اللہ کے گھر میں آ کے کے باہر جائیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات لکھی ہے کہ پیدائش پر تو اذان ہو گئی اور اقامت بھی ہو گئی اور انتقال پر صلاۃ جنازہ پڑھا دیا. اذان اور اقامت کے بعد ٹائم کتنا رہتا ہے نماز میں؟ امام اللہ اکبر کہے کتنا وقت رہتا ہے؟ چند لمحے ہوتے ہیں. لوگ بے قرار ہوتے ہیں کہ امام اللہ اکبر کہے نماز شروع ہو جائے. فرماتے ہیں یہ جس زندگی کو ہم بہت طویل سمجھ رہے ہیں اس کا وقفہ یہ ہے کہ اقامت ہو چکی ہماری اور نماز اب کھڑی ہونے والی ہے, وہ بیچ کا جو وقفہ تم ہمیشہ دیکھتے ہو وہ تمہاری زندگی کا وقفہ ہے. اس لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, پیدا ہونے سے پہلے وہ مرحوم ہوتا ہے, کیونکہ رحم مادر میں ہے اس لیے مرحوم ہوا. تو ماں کے پیٹ میں مرحوم, اور جب انتقال ہو جائے گا تو قبر کی پیٹ میں چلا جائے گا, کہتے ہیں مرحوم. تو پیدا ہونے سے پہلے مرحوم اور مرنے کے بعد مرحوم. تو فرماتے ہیں اگر دو مرحوموں کے بیچ میں زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے گا تو محروم نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور کچھ نہ کچھ دیں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا وقفہ ہے جس میں ہمیں کچھ کرنے کو کہا گیا ہے. اب حدیث میں نماز کی اہمیت بچوں کو کیا بتلایا ہے؟ فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی تلقین شروع کر دیجئے. 7 سال پر نماز فرض تو نہیں ہوتی, لیکن ابھی سے احکام سیکھے گا, اہمیت اس کے ذہن میں آ جائے گی, تو جب بالغ ہوگا تو آپ کو دھکے نہیں دینے پڑیں گے, نماز کا عاشق بن چکا ہوگا, مزاج بن جائے گا نماز. اور کچھ کرنے کو نہیں فرمایا, لیکن فرمایا نماز کی تلقین کرو. اور 10 سال کا ہو گیا بچہ اور نماز نہیں پڑھتا تو تنبیہ ذرا سختی سے کرو تاکہ بالغ ہونے سے پہلے لڑکا اور لڑکی نمازوں کے پابند ہو جائیں, کہیں بھی جائے. لیکن ایمان والا نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا. کتاب حق میں دیکھی اللہ نے قرآن کریم میں وہ طریقہ بھی بتایا کہ میدان کارزار میں اگر وقت نماز آ جائے تو وہاں کیا کریں گے. یہ نہیں کہا کہ نماز معاف ہے, ایسا گھمسان کا رنگ پڑ رہا ہے تو وہاں تو معاف کر دیتے نماز, پر میں وہاں بھی معاف نہیں ہے. طریقہ بتایا صلاۃ الخوف کیسے پڑھی جائے گی, 24 مرتبہ پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. لوگ اکثر کہتے ہیں کیا ہے, جہاں دیکھو تو مسجد بنا دی, جہاں دیکھو تو عبادت خانے بنا دی. ارے بھائی اسی سے تو ہماری پہچان ہے, اسی سے تو ہماری جمعیت ہے, اسی سے تو ہمارا اتحاد ہے. دوسری جمع ہونے کی ہمارے پاس جگہ کہاں ہے؟ جہاں یونیٹی کا جھگڑا چلتا ہے. جہاں بھی بورڈ لگتا ہے یونٹی کا وہاں سب سے پہلے جھگڑا ہوتا ہے. اب ایک امام کے پیچھے کم سے کم نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے, یہاں سب ایک صف میں آ کے کھڑے ہوں گے. حدیث شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو فرمایا, جتنی صفیں درست ہوں گی, حدیث پاک میں فرمایا اتنا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑیں گے. مسجد میں آئے گا تو صفیں درست ہوگی, اور مسجد میں آئے گا تو دل جوڑیں گے, اور آئے گا نہیں تو دل پارا پارا اور بٹے ہوئے ہیں. آج ہم جو بٹے ہوئے ہیں اس کی دوسری جو وجوہات ہوگی ہم اس پر تو بحث نہیں کرتے, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو سرکار نے بات بتائی تھی, اتحاد کا گل بتایا تھا کہ مسجد میں آؤ گے تو تمہارے اندر جوڑ پیدا ہوگا. مسجد ہماری مرکزیت کی جگہ ہے. حدیثوں سے تو پتا چلتا ہے کہ دور رہنے والا بھی محروم نہیں رہتا. بنو سلمہ والے سرکار کی مسجد کے قریب جگہ لینا چاہتے تھے کہ فوراً پہنچ جایا کریں. مسجد کے پڑوس میں جو رہتا ہے وہ بھی بڑا قسمت والا ہے, لیکن جو دور رہتا ہے مسجد کی برکت سے وہ بھی محروم نہیں ہے. حضور نے فرمایا اچھا نہیں کر رہے بنو سلمہ والے, قریب آ رہے ہیں. حضور ہم آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں, آپ پسند نہیں فرماتے. فرمایا نہیں, وہ مدینے کے علاقے کو تم بحران مت کرو, میں چاہتا ہوں کہ مدینے کو آباد کیا جائے. مدینے کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جانے والوں کو سرکار نے پسند نہیں کیا. فرمایا مدینہ رحمتوں والی بستی ہے, مت چھوڑ کے جاؤ. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب الجنائز کی اختتام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا نقل فرمائی, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی واجعل موتی فی بلد رسولی. اے اللہ مجھے تیرے راستے کی موت دے, لیکن تیرے راستے کی موت میں مدینہ سے دور ہو کر میں نہیں چاہتا, میں مدینہ تو رسول میں رہنا بھی چاہتا ہوں, تیرے محبوب کے دیار سے دور بھی نہیں رہنا چاہتا, آپ کے قدموں میں بھی رہنا چاہتا ہوں, اور جامع شہادت سے محروم بھی نہیں ہونا چاہتا. اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو بالغ نظری جو سمجھ عطا فرمائی تھی وہ دعا کے اندر چھلک رہی ہے, جیسی دعا کرو اللہ قبول فرماتے ہیں. اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرما دی. روضہ رسول میں اور قدم ہائے رسول میں دفن ہونا بھی نصیب ہوا, اور جامع شہادت بھی اللہ نے عطا فرما دیا, اور کسی مسلمان کا دامن بھی حضرت عمر کی شہادت سے بلند بس نہیں ہوا. اس پر حضرت عمر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ میرے قتل سے کسی مسلمان کا ہاتھ رنگین نہیں. تو فرمایا کہ نماز بہت بڑی نعمت ہے. دیکھو دو چیزوں میں جامعیت ہے, نماز جامع العبادات ہے, جتنی عبادتیں سب نماز کے اندر سمٹ کر آ گئی ہیں. جتنے وظائف اور اوقات ہیں قرآن شریف میں آ گئے ہیں. نماز جامع العبادات ہے اور قرآن کریم جامع الکتب ہے, جامع الاوراد ہے. جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کا خلاصہ اللہ نے قرآن کریم میں اتار دیا. کوئی بھی ورد اور وظیفہ آپ کریں گے حقیقت میں وہ قرآن کریم میں ہے. الحمدللہ ورد ہے تو قرآن میں ہے, سبحان اللہ ورد ہے تو قرآن کریم میں, لا الہ الا اللہ ورد ہے تو قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم جامع الاوراد ہے, اس لیے فرمایا کہ 7 سال کا ہو جائے بچہ اس کو نماز. اب اس کو نماز سکھانی پڑے گی تب آئے گی نا نماز. اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے مدرسے کی ضرورت ہے. مسجد کی مثال دی ہے علماء نے شوروم کے ساتھ. جو بھی کمپنی ہوتی ہے اور پروڈکٹ کرتی ہے تو اپنا پروڈکٹ جو ہے اس کو ڈسپلے کرتی ہے. ڈسپلے کرنے کی جو جگہ ہے اس کا نام شوروم ہے. ایک صاحب نے اعتراض کیا, تم نے مسجد کو شوروم بول دیا. ارے بھائی شوروم کہتے کس کو, یہ تو معلوم کر رہے ان کے. آپ تو سائنس کی بات کرتے ہیں, میں نے کہا سائنس کا مطلب سمجھا تمہیں کیا ہے؟ کبھی لوور میں ڈکشنری میں دیکھا سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس کہتے ہیں اللہ نے جو قدرتی طور پر چیزیں بنائی ہیں، تخلیق فرمائی ہیں، ان سے آدمی کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے علم کا نام سائنس، اس کے علم کا نام سائنس. اور ٹیکنالوجی کس کو کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجی یہ قدرتی چیزوں کو استعمال کرنے کی ترتیب کیا ہے، وہ ترتیب جب عمل میں لائیں گے اور جو چیز وجود میں آئے گی اس کا نام ٹیکنالوجی. بہرحال مسجد شروع میں، کیونکہ فیکٹری میں جو آؤٹ لیٹ ہوگا وہ لا کر کے یہاں شوروم کے اندر ڈسپلے کریں گے، جو گاڑیاں بناتی ہیں کمپنیاں، پھر وہ کہاں لاتے ہیں؟ شوروم کے اندر لا کر رکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں وہاں سے اٹھاتے ہیں. مدرسہ اور مکتب فیکٹری ہے، ہمارے بچوں کو لے جا کے ہم وہاں ڈالیں گے. حدیث میں فرمایا جب بچہ ذرا بولنا سیکھ جائے نا، اس کو اللہ اللہ سکھاؤ، اور ذرا سمجھدار ہو جائے، زیادہ بولنا شروع کرے، سب سے پہلے طبرانی کی روایت ہے اسے قرآن کریم کی تعلیم دو، اللہ کی کتاب پڑھاؤ، پوری دنیا میں جائے گا لیکن اس کا دل قرآن کریم کی تعلیمات اور الفاظ سے روشن ہوگا تو دنیا کے دھندل کے اور دنیا کی سیاہیاں اور یہاں کے فتنے اس کے ایمان کو محفوظ رکھیں گے، کیونکہ اس کے سینے میں قرآن کریم کا نور موجود ہے. یہ تو سب ہمارے اصل میں اسلحہ جات ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مسائل یہ میسائی سے حل ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم کو میسائی پر محنت نہیں کرنی ہے، ہم کو تو محنت مسلح پر کرنی ہے. خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، ہمارے پاس فوجوں کی طاقت نہیں، اللہ کی یاد یہ طاقت ہے. خدا کی یاد ہے طاقت ہماری اور مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، ہم کو تخت شاہی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو مسلح مل گیا تو یہی ہمارا تخت شاہی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے کہا تھا کہ آپ کی خانقاہ کے لیے میں اپنے ملک کا کمائی کا آدھا حصہ جو ہے وقف کر دینا چاہتا ہوں اور آپ کو دے دینا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا آدھی رات کو اٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہوں اور سجدوں میں اللہ جو مجھے نعمتیں عطا فرماتے ہیں وہ نعمتوں کے مقابلے میں تمہاری یہ حکومت کوئی چیز نہیں. تم ایک جو کا دانا لے کر اگر پوری حکومت میں دے دو تب بھی میں ایک جو کا دانا دے کر بھی تمہاری حکومت نہیں لوں گا، اتنی بھی وقت میری نظر میں تمہاری حکومت کی نہیں. تو مسلح ہے ہمارا تخت شاہی اور ہمارے پاس فوج تو ہے نہیں، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ. اور ہمارے پاس قلعے نہیں ہیں، کیونکہ قلعے میں آدمی اپنا پروٹیکشن کرتا ہے، تو ہمارا قلعہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہمارا حسن ہے ترک منہی، ہم گناہوں سے رکیں گے، اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی قلعہ اور فورٹ نہیں. تو فرماتے ہیں سب سے بہترین نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی وہ نماز کی، امتحان نماز کے ذریعے ہوگا، پہلا چیکنگ جو ہوگا نماز ہی کا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو لکھ دیا میں تمہارا حساب نہیں دیکھوں گا، میں تو تمہاری نماز چیک کروں گا. نماز کیسی پڑھتے ہو تم؟ تمہاری نماز اچھی تو تمہارے معاملات اچھے، اور تمہاری نماز نہ گڑبڑ تو تمہارے معاملات نہ گڑبڑ. دہلی کے اندر اسٹیشن پر دو آدمی بات کر رہے تھے، ایک بمبئی سے آیا تھا ایک دہلی والا تھا، وہ جا رہا تھا، بمبئی والا بمبئی جا رہا تھا، دونوں میں آپس میں گفتگو ہوئی، غیر مسلم بھی سن رہا تھا، کہا ہمارے یہاں تو بمبئی میں بہت مسائل ہیں. دہلی والے نے کہا ہمارے یہاں بھی بس اسی کی تیاریاں ہیں. غیر مسلم نے پولیس کو فون کیا کہ دو مسلمان مسائل کی بات کر رہے ہیں. پولیس آ گئی، دونوں کو گھیر لیا، بھئی تم لوگ تمہارے مسائل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ کے تو مسائل بمبئی میں ہیں. انہوں نے کہا ہم لوگ دہلی میں ہیں. آئیے قید خانے میں تشریف لائیے اور یہ مسائل کی تشریح جو انہوں نے شام تک کی، یہ مسائل سے مسائل میں ان کو دو چار دن ہوا کھانی پڑی. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ بہت اسٹیشن کے اوپر گفتگو شروع مت کرو، اللہ اللہ کرتے رہو، اپنی کتاب لے کے چلو وہ پڑھتے رہو، جس کے اس کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. کون کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، بیچارے کو میسائل دیکھا بھی نہیں زندگی میں کبھی، اور اس کے لیے اس کو جیل خانے میں جانا. ہمارے مسائل مسلوں سے حل ہوں گے، میسائل سے نہیں. خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ، سبھی مانتے ہوں، پرتھوی راج چوہان نے خط لکھا، تمہاری بات بہت بڑھ گئی ہے، اب مجھے خطرہ ہے تمہاری، یہ فقیری سے خطرہ ہے، لکھے امیروں کو حاکموں کو فقیروں سے خطرہ ہو گیا، تمہاری فقیری سے خطرہ ہے. میرے سادھوؤں نے بتایا ہے، میرے لوگوں نے بتایا ہے، کل صبح ہونے سے پہلے اجمیر چھوڑنا ہے تمہیں. لوگ فکر مند ہو گئے، حضرت کیا کریں گے؟ فرمائے کچھ بھی نہیں، ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، لو ہمارا اسلحہ لاؤ، ہمارے ہتھیار لاؤ. حضرت اپنے پاس تو چھری، وہ ٹماٹر کاٹنے کی چھری بھی نہیں، کون سے اسلحہ کی بات کرتے ہیں آپ؟ فرمایا تم اتنے سال رہے میرے ساتھ لیکن تم کو نہیں معلوم کہ مسلمان کا ہتھیار کیا ہوتا ہے. حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہ تم نے کتاب لکھی ہے چھوٹی، مسلمان کا ہتھیار کیا ہتھیار ہے ہمارا؟ کہا تم اتنے سال سے میرے پاس رہتے ہو لیکن تم کو پتا نہیں چلا کہ ہمارا ہتھیار کیا ہے. لاؤ وضو کا لوٹا، لاؤ لاؤ میرا مسواک، لاؤ لاؤ میرا مسلح، لاؤ یہ ہے ہمارا ہتھیار، ہمارے پاس اور کچھ نہیں. دوستوں عالم یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں، ایک اللہ ہمارے ساتھ ہوتے لیکن اللہ کے حکموں کو توڑ کر ہم نے اللہ کو بھی ناراض کر دیا، تو اللہ کی مدد سے بھی ہم محروم ہونے کے کنارے پر پہنچے ہیں. آج دنیا میں زلزلوں کی کثرت ہے، حالات کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. کیوں؟ جتنے اللہ کے احکام ٹوٹیں گے اور جتنے ناراضگیوں کے سلسلے آسمان پر جائیں گے بندوں کے لیے، اتنے ہی غضبناک فیصلے اوپر سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے، ہمیں دین کی حقیقت سمجھا دے، ہم قرآن کریم کی نمازوں کی عظمت کرنے والے اور اسے زندگیوں میں اتارنے والے بن جائیں. حضرت نے نماز پڑھی دو رکعت، ہاتھ اٹھا کر دعا کی. لوگ تو خواجہ صاحب کے یہاں جاتے ہیں مراد لینے کے لیے، اور حضرت خواجہ صاحب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مراد مانگ رہے، دنیا کو بتا رہے مانگنے کا طریقہ کیا ہوگا، کن سے لینا ہے طریقہ بتا دیا. اور حضرت خواجہ صاحب نے نماز کے بعد فرمایا اللہ نے میری سن لی ہے انشاءاللہ، مجھے نہیں جانا پڑے گا. آج تک خواجہ صاحب کا مزار اجمیر میں ہے، جنہوں نے خط لکھا تھا کہ نکل جاؤ ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. دو رکعت کی برکت تو دیکھیے، اللہ نے دو رکعتوں میں کیا رکھا ہے. فضائل نماز اٹھائیے، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے طرح طرح کے واقعات جو ہیں بیان فرمائے ہیں. آج ضرورت ہے کہ اگر ہم اور ہمارا یہ جنریشن نماز پڑھے گا، نماز سیکھے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ یہ ذمہ داری ہم دوسری قوموں کو اور آنے والے جنریشنز کو دے سکیں گے. دنیا پڑھاؤ، سکھاؤ، ترقی دو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ دین کا کھوٹا ایمان والا کبھی نہیں چھوڑ سکتا. میرے والد صاحب فرماتے تھے تین چیزیں مسلمان کے لیے ہر وقت ضروری ہیں. اگر فیکٹری نہیں ہے تو شو روم میں کیا لائیں گے؟ فیکٹری نہیں ہے تو شو روم کے اندر آپ کیا لائیں گے؟ مدرسہ فیکٹری ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا ضروری ہے. چاروں طرف زہریلا ماحول پھیلا ہوا ہے، اور 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے ہمارا بچہ وہ زہریلے ماحول میں رہے گا اور 2-4 گھنٹے مدرسے میں آئے گا. اگر ہم نے اس کا بھی انتظام نہیں کیا، اس لیے یہاں الحمدللہ مولانا یوسف صاحب نے اور دوسرے حضرات نے مل کر فکریں فرمائی کہ ہم آ گئے اتنی بڑی تعداد میں، لیکن ہماری دینی تعلیم کا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بچیوں کا کیا ہوگا، اور ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، ان کی تعلیم دین کا کیا ہوگا. ایمان والے کی سب سے بڑی فکر بھی یہ ہے. آج وہ روایت ذکر ہو رہی تھی بخاری شریف میں، کہ سحری ختم ہونے کے بعد سے اذان میں اور فجر کی نماز میں کتنا وقت رہتا تھا. سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے نماز فجر سرکار شروع فرمائے کتنا وقت رہتا تھا؟ تو منٹ ہی بیان. ہم کو اگر کوئی پوچھے تو منٹ بیان کریں گے, 30 منٹ 40 منٹ 50 منٹ 10 منٹ. لیکن صحابہ کرام کی شان بڑی نرالی ہے. یوں فرمایا کہ پڑھنے والا 50 آیتیں پڑھ لے. لیجیے تفصیل کیا بیان کر رہے ہیں. یوں نہیں کہا کہ منٹیں 30 ہوگی 20 ہوگی. بیان کیا تو یوں کیا کہ 50 آیتیں پڑھنا چاہے وہ تو پڑھ لے گا, اتنا وقفہ رہا. وہ تو اپنی جگہ علمی بارش تو ہوگی, لیکن جواب کیسی شکل کا دے رہے ہیں, کیونکہ نماز دل میں بسی ہوئی ہے, قرآن کریم زندگیوں کے اندر اترا ہوا ہے. اس لیے رات اور دن جب بھی تذکرہ آتا ہے تو اسی کا تذکرہ آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا دور رہتے تھے, تھوڑا دور قیام تھا مدینۃ الرسول سے. وہاں ایک پارٹنرشپ کر لی انہوں نے, پڑوسی سے کہا کہ میں روزانہ تو سرکار کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکوں گا, ہم ایسا کرتے ہیں ایک دن میں کاروبار کروں گا تو تم چلا جانا, دوسرے دن تو کاروبار کرنا, اپنے گھر کا نظام دیکھنا, اپنے باپ کا نظام دیکھنا, اور میں سرکار کے پاس چلا جاؤں گا. لیکن جو باتیں وہاں بتائیں تجھے مجھے بتانا ہے, اور میں تو سن کے آؤں گا تجھے بتاؤں گا. کون کرتا ہے ایسا کانٹراکٹ؟ دوستو آج سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے, اتنی فکروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کو باقی رکھا. حضرت عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کا عالم یہ کہ کوئی گھر آ کے پوچھے کہ بھائی فلان صاحب گھر پہ ہیں, تو کہا نہیں وہ تو مسجد گئے, کب آئیں گے؟ فرمایا اللہ کے گھر پہ گئے, سرکار کے دربار میں گئے. اگر حضور نے نماز کے بعد اللہ کے دین کی محنت کے لیے کہیں بھیج دیا تو چلے جائیں گے, گھر پہ کب آئیں گے؟ ہو سکتا ہے آئیں, ہو سکتا ہے نہ آئیں, جنازہ بھی نہ آئے, ناز بھی نہ آئے, خبر بھی نہ آئے. یہ شکل ہے. اور اگر یوں کہتے ہیں کہ بازار گئے ہیں تو کب آئیں گے؟ کب بازار میں آدمی کو کیا کرنا ہے, ضرورت پوری فوراً آ جائیں گے, 5 منٹ بیٹھ کے ابھی آ جائیں گے. اب ہمارا معاملہ اس سے بالکل برخلاف. بھئی کہاں گئے ہیں؟ نماز کے لیے گئے ہیں. کب آئیں گے؟ نماز میں کتنی دیر؟ 10 منٹ میں آ جائیں گے. اور بازار گئے ہیں, مارکیٹ گئے ہیں, بینک گئے ہیں, کب آئیں گے نہیں کہہ سکتے, لمبی لائن ہوگی, دیر ہو سکتی ہے, ہم لوگ نہیں کہہ سکتے. فرق بیان کرتے تھے حضرت مولانا کہ ان کا اور ہمارا سوچ کا فرق کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ لگائیے. آج ہمیں ماحول کی ضرورت ہے. مدرسہ ہوگا تو نماز کا ماحول بنے گا, مسجد ہوگی تو نماز کا ماحول بنے گا, عبادت کی جگہ ہوگی تو عبادت کا ماحول بنے گا, اذانیں ہوگی تو نماز کا ذوق گھروں کے اندر پیدا ہوگا. کچھ علاقوں میں اذانیں زور سے نہیں ہو سکتی, مائک میں نہیں ہو سکتی, تو ان لوگوں نے محنت کی ہے, پیسہ خرچ کیا ہے. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ ان کو آپ پوچھ سکتے ہیں, برطانیہ میں وہ لوگ اپنے گھر میں مسجد کی اذان کی آواز آئے اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہم کو تو کوئی بھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا, ہم تو بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں ان کا بھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا, سب ہم لوگ دیتے ہیں. یعنی اللہ کے بندے ٹوپی بھی دیتے ہیں اور تختی بھی دیتے ہیں اور تختہ بھی دیتے ہیں اور بیٹھنے کا تخت بھی دیتے ہیں اور سایہ بھی دیتے ہیں اور انعام بھی. حضرت مولانا عباس صاحب نے فرمایا 50,000 کا انعام بھی دیتے ہیں. تو کرنا کیا ہے ہمارے بچوں؟ خالی اللہ کا نام سیکھنا ہے, نمازیں سیکھنا ہے, مسائل سیکھنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے, کتنا ایزی. اب ذرا اسکول میں چلے جائیے, رکشہ والے کو الگ دینا, ایڈمیشن کا الگ دینا, پرمیشن کا الگ دینا, ٹیوشن کا الگ دینا, ٹیچر کو الگ دینا, ٹیچر کو الگ دینا, تو یہ سب الگ الگ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, بھیک مانگ مانگ کے لاتا ہے. ایک آدمی کا لڑکا تھا, ہوشیار بہت, پرسنٹیج بہت اچھا ہے, 80%. ان کے تو میں نے ڈاکٹر بنا ہوا, بہت اللہ مبارک کروا, ہمیں تو تھوڑا نہ پڑھیے کہ ڈاکٹر نہیں بنا, بنا ڈاکٹر کا مطلب, اور پہ تو نہ کہیں نہیں کہ بھیک مانگا, دین کے لیے بھیک نہیں مانگ سکتا. ہاں اگر 10 روپے استاد نے بڑھا دیے, فیس لیتے تھے 10 روپے, تو 10 روپے بڑھائے, 20 کر دیے, آ گئے, آستینیں ایسی چڑھا دی جیسے کوئی عالمی جنگ لڑی, آ کے استاد کے اوپر برسا, کیا بھائی تم کوئی منموہن سنگھ ہے کیا؟ انہوں نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, تو کہ تم نے 10 روپے کیا حساب سے بڑھا دیے, اتنا تو بجٹ کے اندر چیدمبر بھی نہیں بڑھتا ہے, اتنا پیسہ تم نے کیا حساب سے بڑھا دیا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو حضرت معاف کرنا, 10,000 روپے بڑھے ہیں, تو دودھ کی تھیلی پر 2-2 روپے روز بڑھاتا ہے, تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ 10 روپے بڑھا ہے, 10 روپے میں ہوتا کیا, مہینے میں 10 روپے. اور پھر اس نے کہا وہ کیبل والے نے مہینے کے 300 کے 400 کر دیے, تو اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتا ہے, سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے, ان کے کچھ نہیں, 400 نہیں 500 لے لیو, اور کیبل مت کاٹی ہو, جہنم کا یہ کنیکشن مت کاٹی ہو, یہ رہنے دینا, 500 روپے دینے کے لیے کیبل والے کو تیار ہے. اور اللہ کا نام, ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, کل میں ذکر کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اللہ جنت کے وعدے فرماتے ہیں, جب کافرین دیکھیں گے کہ ایمان والوں کو جنت مل رہی ہے تو وہ کہیں گے اے اللہ یہ روئے زمین پوری دنیا کی جتنی بھی زمین ہے یہ سونے سے بھر کے ہم دے دیتے ہیں, خالی جہنم سے چھٹکارا مل جائے, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جواب ملے گا ہمیں سونے کے ڈھیر نہیں چاہیے, ہمیں تو اخلاص والا کلمہ چاہیے, اس پر ہم جنت دیتے ہیں, سونے کے ڈھیر نہیں دیتے ہیں. کلمے پہ اللہ نے اتنی بڑی جنت کا وعدہ کیا, لیکن آج ہمیں کلمے کی قدر نہیں ہے دوستو, ہمیں سجدوں کی قدر نہیں ہے دوستو, ہمیں نمازوں کی قدر نہیں ہے, لیکن یہاں بیٹھے ہوئے مخیر حضرات کو مبارکباد دیے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ جنہوں نے اس علاقے کو دیکھا, مولانا یوسف صاحب, مولانا عباس صاحب, یہ تمام حضرات لائے, ان کو لا کے علاقہ دکھایا کہ بے آخر سر جھکانے کے لیے کوئی جگہ کو ان حضرات کو چاہیے, کچھ حضرات نے ہمت دلائی, محنت کی, دامے تیرا میں سکون قدم ہے, سب نے کوشش کی, تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ چھت عطا فرما دی اور ایک وسیع جگہ مل گئی, اب انشاءاللہ یہاں نمازیں بھی ہوگی اور نمازوں کے ساتھ جاری ہے نمازیں, تو الحمدللہ اس کے ذریعے سے ماحول بنے گا. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ 3 چیزوں کی مسلمان کو ہمیشہ ضرورت, جہاں بھی جائے گا پہلا کام اس کا یہ ہے کہ میں سجدہ کہاں کروں گا, میری اولاد نماز کیسے سیکھے گی. ایک جگہ سوسائٹی بنائی تھی بہت بڑی, ہائی سوسائٹی, ہائی سوسائٹی کو شاید ہائی سوسائٹی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو دنیا کی ہائی ہائی جگہ ہے, اس لیے اس کا نام ہائی سوسائٹی رکھتے, ہائی سوسائٹی بنائی, اس کے اندر بڑے بڑے بنگلے بنائے, لیکن اب بنگلے کوئی خریدتا نہیں, میرے والد صاحب کے پاس آئے, حضرت بہت محنت سے بنایا ہے, بہت اچھا ایک دم لگژریس بنایا, لیکن کوئی خریدتا نہیں. میرے والد صاحب نے پوچھا مسجد بنائی, مسجد بنائی آپ نے, لوگوں کا گھر تو بنایا, اللہ کا گھر بنایا, حضرت مسجد نہیں بنائی. فرمایا کل ہی مسجد شروع کر دو, کامن پلاٹ ہوگا نا اس پر مسجد بناؤ, ان کے یہاں پر تو گارڈن بناؤ, نہیں گارڈن بناؤ دہلی نہیں کروانا, اللہ والا گارڈن آپ بناؤ, مسجد بناؤ, اللہ اللہ کریں, جنت کی کیاری بناؤ, اللہ کا نام لے کے انہوں نے بنیاد ڈال دی. ادھر مسجد پوری نہیں ہوئی تھی کہ ان کی پوری سوسائٹی کے مکانات اچھی قیمتوں کے ساتھ بک گئے, کیونکہ ایمان والا سوچتا ہے رہوں گا لیکن نماز کہاں پڑھوں گا میں, میرے بچے مدرسے کہاں جائیں گے, اللہ کا کرم ہے ہمارے یہاں سوچ ہے ابھی, یہ فکر ہے ابھی, اور یہ بڑی اہم فکر ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت ہونی چاہیے, دین کی فکر اصلی چیز. اسلام نے دنیا سے تو روکا نہیں اور دنیا کی تعلیمات سے بھی نہیں روکا, ہاں ایسی تعلیمات سے ضرور روکا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی دین سے کورا رہ جائے اور نئی نئی باتیں دین کے اندر شروع کر دے, کبھی بہت ایجوکیشن ایجوکیشن کر کے آدمی آتا ہے پھر دین کے اندر نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے شروع کرنا کہ بھائی میرے پاس بہت نالج ہے, کبھی بہت زیادہ ہوشیار ہوتا ہے تو تھوڑا پریشان بھی ہو جاتا ہے اپنی عقل کی وجہ سے. ایک آدمی بےچارا ممبئی سے دہلی جا رہا تھا, دیکھا ٹرین کے اندر بھیڑ اتنی ہے کیا کرنا, کھڑے رہنے کی بھی جگہ نہیں, اس نے ٹرین میں داخل ہوتے ہی اعلان کر دیا بھائی بم رکھا ہے اندر,
پر 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 جتنے تھے سب اتر گئے, بھائی بم اکیلے تھے, بم اکیلے تھے,
ڈبا خالی ہو گیا. آرام سے سیٹ کے اوپر لمبا واپس ہو گیا کہ چلا رہا ہے دلّی آ رہے کالے آرام سے اتری ہوں, نیند تھکا ہوا تھا, نیند آ گئی. صبح میں اٹھا دروازہ کھولا, کوئی آدمی جا رہا تھا, اس کو پوچھا بھائی کہاں پہنچی ہماری ٹرین, تو کہتا ڈبا یہی کھڑا ہے, کسی نے کہا کہ اس میں بم ہے, ڈبے کو کاٹ دینا ٹرین گئی. بہت ضرورت سے زیادہ اپنی عقل کا جو استعمال کرتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, حیران ہو جاتا ہے. خیر میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ تین چیزیں سرکار جب مدینے پہنچے تو کیا کیا, سرکار قبا پہنچے تو کیا کیا, سب سے پہلے دنیا اسلام کی مسجد بنی قبا کے اندر, جہاں مدینہ منورہ تشریف لایا, اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کی, اور یہاں کے حضرات نے وہاں بھی فکر کی تھی باپو نگر میں بھی, اور الحمدللہ یہاں آنے کے بعد بھی اس بات کی فکر کی, علماء کو لاتے رہے کیا کرنا چاہیے, یہ فکروں میں رہے, فکروں کے ساتھ آدمی عملی محنت بھی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شکل جو ہے وہ پیدا فرما رہتے ہیں. آدمی سامنے پلیٹ لے کے بیٹھ جائے, مجھے بہت بھوک لگی ہے, کھانا بہت ضروری ہے, اور نوالا اٹھا کے کھاتا نہیں چباتا نہیں, تو پھر کیا بھوک دور ہوگی؟ فکریں تو سب کرتے ہیں لیکن عملی قدم اٹھانا پڑتا ہے. جیسے کہ لقمہ اٹھائیں گے, منہ میں رکھیں گے, چبائیں گے, نکلیں گے تو ہماری بھوک جو ہے وہ ختم ہوگی. بالکل اسی طرح سے یہاں فکریں عملی طور پر انجام دی گئی, عملی فکریں سامنے آئی, اور مسجد نبوی شریف بنی تو چھوٹا سا چبوترہ بنا کر مدرسہ شروع کروایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. دنیا اسلام کا پہلا مدرسہ دار ارقم میں تھا, اور مدینہ منورہ آنے کے بعد صفہ یہ مدرسہ دوسرا اسلام کا, دنیا اسلام کا دوسرا مدرسہ مسجد قباء میں پہلے بنی, اور یہاں آنے کے بعد مدینہ منورہ میں آپ نے مسجد بنائی, اور خود سرکار نے اس کے اندر حصہ لیا, صحابہ کرام کے ہاتھ لگے, ان کے مان لگے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ لگا. معلوم ہوا یہ بڑا اہم کام ہے, اور ایمان والا اس کے بغیر کسی بھی بنیاد پر رہ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یہ ادارے کو جس میں مسجد کے یعنی عبادت خانے کے نظام کے ساتھ پھر جو ہے مدرسے کا آج امتحان تھا, بچوں نے امتحان دیا اور کامیابی حاصل کی ہوگی, انعامات جو ہے ان کو مل گئے. میں کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہمارے بچوں کو, وہاں مدرسے میں بھی کہتا ہوں کہ مدرسے میں سب انتظام, کھانے کی فکر محتمین صاحب کرتے ہیں, پینے کی فکر محتمین صاحب کرتے ہیں, یہاں تک کہ ٹوائلٹ میں کیسے جائے گا اس کی فکر بھی محتمین صاحب کرتے ہیں, بس خالی اتنا کرنا ہے ان کو کہ فکر کر کے پڑھ لیں. ہم اپنی اولاد کی دین کی بے حد فکر کریں, یہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ فتنے چاروں طرف ہیں اور ہم کو ایمان کا چراغ جلانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہی حال مسجد کا, کچھ لوگوں نے مل کر جن کو اللہ نے دین کا شعور دیا تھا انہوں نے اس کی فکریں کی. مسجد میں آج کیا نہیں ہے, سب انتظام, پنکھوں کا انتظام ہے, وضو کا انتظام ہے, مقتدی کو بیچارے کو پیشاب پاخانا اس کا بھی انتظام ہے, اس کے بعد صفیں بہترین جو ہے بچھا کر دی گئی ہے, امام صاحب بھی موجود ہے, اذان بھی ہو رہی ہے, باقی تھا تو ٹوپیاں جو ہے وہ لا کے رکھ دی ہے, کرتے پیجامے بھی لا کے رکھ دی. اب دوسرا کیا چاہتے ہیں ہم لوگ, اللہ کرے کہ ہماری نمازیں اتنی آرام کے بعد کچھ اچھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ یہ جو محنت کی, یہ محنت میں آج مولانا نے کلیکٹیو پروگرام جو ہے وہ رکھا. کلیکٹیو پروگرام یہ ہے کہ ایک طرف مدرسہ جو چھوٹا چھوٹا الگ الگ جگہ پر قائم تھا اس کا امتحان ہوا, اور امتحان کے نتائج جو ہیں آئے ہوں گے, اساتذہ اور منتقدین بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں, تو یہ تعلیمی سال کی تکمیل ہوئی. ایک تو اس موقع پر جلسہ کرتے ہیں ہمیشہ, لیکن اس وقت حالات نہیں تھے تو خالی بچوں کو یہاں جمع کیا, انعامات تقسیم کر دیے گئے. جن حضرات نے انعامات سے نوازا بچوں کو, اللہ تعالیٰ ان کے مال میں جان میں خوب برکتیں عطا فرمائیں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور کرنی چاہیے کہ کون یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرے گا اور کون ہمت افزائی کرے گا. دنیا میں بڑے بڑے میڈل ملتے ہیں, اور بڑے بڑے جو ہے ڈگری کے پلندے ملتے ہیں اور راشٹر پتی کے ایوارڈ ملتے ہیں, تم کو اللہ کا ایوارڈ ملا ہے. اللہ کی کتاب جو ہے تم پڑھ رہے ہو, بہت بڑی بات ہے. تو جنہوں نے ان کی مدد کی اللہ تعالیٰ ان کو مال میں بھی برکتیں اور ان کی جانوں میں اور کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائیں. نمبر دو, پہلے حاضری ہوئی تھی تو یہ چھوٹی شکل تھی عبادت خانے کی, لیکن اب اللہ جس سے بھی دین کا کام لینا چاہے ان اللہ سبحانہ و تعالی یوریت ھذا الدین بالرجل الفاجر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, تو اپنے نہیں غیروں کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اللہ کے بندوں کو سجدے کی جگہ کم پڑ جائے گی. تو مولانا نے فرمایا کھڑے رہ کر اس آدمی نے کہا اور بڑھاؤ آگے اور بڑھاؤ آگے. آج الحمدللہ جتنی آپ کی باپو نگر میں جگہ تھی اس سے وسیع جگہ مجھے یہاں نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو قبول فرمائے عبادتوں کے لیے. اب ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہاں فکروں کے ساتھ محنتوں کے ساتھ اثاثے کی ضرورت پڑتی ہے, پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے, دعاؤں کی بھی ضرورت پڑتی ہے, تائید کی بھی ضرورت پڑتی ہے, سیاسی اعتبار سے نقطۂ نظر کی بھی ضرورت پڑتی ہے. سب نے مل کر کلیکٹو کام کیا, مسلمانوں کا کام ہی اجتماعی نوعیت ہے, کوئی کیا کرے کوئی کیا کرے, سب نے مل کر کیا تو الحمدللہ یہ ہمارے سامنے عمارت نظر آ رہی ہے. اس میں ہم اس قابل ہوئے کہ بیٹھ کر اطمینان سے اللہ کے دین کی بات سنیں. جن حضرات نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں بہترین سے بہترین بدلے ہیں عطا فرمائے اور ان کے اموال میں برکتیں عطا فرمائے اور خیر کے کاموں میں ہمیشہ ان کے اموال کا اور ان کی زوال کا حصہ رہے. اس موقع پر یہ بزرگان دین تشریف لائے اور انہوں نے اپنے قدوم مہمنت لزوم کے ذریعے سے ہماری تائید کر دی. ان کا تشریف لانا اور ان کی نگاہوں کا اس علاقے پر پڑ جانا, ہم انشاءاللہ اسے کامیابی سمجھتے ہیں اور علاقے کے لیے ہدایتوں کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں پہ آنے کو بنائے. آج صبح میں حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی سوز و اداس کے ساتھ یہاں دعا فرمائی, اور بھی جتنے اللہ والے ہیں تشریف لاتے ہی رہتے ہیں, اور مولانا یوسف صاحب اور یہ حضرات فکر کر کے ان تمام حضرات کو لاتے ہیں. بڑی خوبی کی چیز ہے, بڑے خیر کی چیز ہے اہل اللہ کے قدم کا ہماری بستیوں میں پڑنا. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو نوازے, اور ان بڑوں کی موجودگی میں اور بھی علماء تشریف رکھتے ہیں. مجھے حکم دیا گیا تھا کہ کچھ باتیں عرض کی جائے, اسی کے ضمن میں یہ چند باتیں منتشر دماغ میں جو تھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا عاشق بنائے, ہمیں قرآن کریم کی تعلیم کا شہدائی بنائے, اللہ تعالیٰ دین پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے. جن حضرات نے جس جس طرح سے اس کار خیر میں حصہ لیا اور لیتے رہیں گے, کیونکہ ایک چیز کے قائم ہونے کے بعد اس کو باقی رکھنے کی بھی مستقل محنت کرنی پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ یہ تمام محنتوں کو قبول فرمائے اور عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ اسے جاری ساری رکھے اور یہاں سے دین کے سودے پھوٹتے رہیں, علم کے چشمے بہتے رہیں, ہمارے بچے بچیاں خوب دینی اور بہترین علم حاصل کریں, دنیا میں بھی آگے بڑھیں, لیکن مقصد ہمارا دین ہو ہمیشہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تین چیزوں کی بات میں میرے والد صاحب والی کہہ رہا تھا, فرمایا پہلی چیز تو ہے مسجد, لیکن مسجد میں ہم سب چلے جائیں گے تو کون پڑھے گا نماز, تو ہماری نسلوں کو پہلے سے نماز سکھانی پڑے گی, اس کے لیے مدرسے کی ضرورت ہے. لیکن مدرسہ محنت ہے مسجد کی اور مسجد محنت ہے قبرستان کی. یہاں سے جانا ہے قبرستان کی طرف, ہم نے سنا قبرستان کے لیے جگہ الاٹ کی گئی ہے, یہاں مسجد کے لیے نہیں کی گئی تھی, لیکن اللہ نے عبادت خانے کی یہ بہترین شکل ہمیں عطا فرمائی. اس پر اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے. دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے, اس کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے والے بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی لغزشوں سے اور اس کی بے احترامیوں سے حفاظت فرمائے. جیسے اس کے بنانے میں محنت کی ہے, مسجد کے بنانے یعنی عبادت خانے کے بنانے کے ساتھ ساتھ ہم عبادتوں کے بنانے پر دعوت بھی دیں گے, محنت بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ سب کی توفیق عطا فرمائے. گزارشات کو ان بزرگوں کی موجودگی میں معذرت اور معافی کے ساتھ ختم کرنا چاہیں گے. واخر دعوانا الحمد للہ تعالی رب العالمین. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان بھی فرمائیں گے, دعا بھی فرمائیں.